الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا سورہ بقرہ کے پہلے چار رکوع نہایت اہم ہیں, نہایت جامع ہیں. پہلے دو رکوعوں میں تین قسم کے انسانوں کی وضاحت کی گئی, تین قسم کے کردار کے نقشے کھینچے گئے. تیسرے رکوع میں قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ آ گیا, توحید فی العقیدہ, توحید فی العمل یعنی عبادت اللہ کی, ایمان بن رسالت. قرآن مجید کو منزل من اللہ کلام ماننا, اس میں اگر شک ہے تو جو بھی چیلنج تھا, اگر واقعی تمہیں شک ہے, حقیقت میں شک نہیں ہے لیکن جیسا کہ تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں شک ہے تو کوشش کرو اس کے مقابلے کی یہ صورت بنانا ہو. پھر آخرت جنت اور دوزخ ان دونوں کا تذکرہ ہو گیا. پھر ایک خاص مسئلہ جو قرآن مجید کے اسلوب پر اعتراف کی شکل میں آیا کہ اس میں مچھر جیسی حقیقت کا بھی تذکرہ ہے, اس کی حکمت بیان کر دی گئی کہ تشبیہ اور تمثیل میں ظاہر بات ہے کہ ممثل لہو اور ممثل بہی میں مناسبت چاہیے. جس چیز کے لیے تمثیل بیان کی جا رہی ہے, جس شے سے تمثیل بیان کی جا رہی ہے, ان میں مناسبت ہونی چاہیے, اس میں عظیم یا حقیر کا بھی سوال نہیں. پھر یہ بات کہ جن لوگوں کے دلوں میں درد ہے, کدی ہے, وہ اس قرآن سے بھی ان کی ضلالت میں گمراہی میں اضافہ ہوگا. جو لوگ طالب حق ہیں ان کو یہ قرآن مجید ہدایت دے گا, اور جن کو اللہ گمراہ کرتا ہے, جو سرکش ہے, جو نمبر ایک اللہ سے جو عہد کر کے دنیا میں آئے تھے اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور صلح رحمی کے بجائے فتح رحمی کرتے ہیں. اس کے بعد ایک بہت اہم فلسفیانہ بات آ گئی, اسی کے ضمن میں میں نے اصل میں یہ ساری بات دہرائی ہے. میں نے کہا تھا کہ یہ بات واضح ہوگی آگے جا کر سورہ داخل میں. پھر ذہن میں لائیے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی ہے سورہ داخل نازل ہو چکی تھی, لہذا یہاں اجمالی تذکرہ ہے, وہاں تفصیلی تذکرہ ہے. اہل جہنم کا قول نقل ہوا ہے, جب بنا امت تنسبت ہے نماحی تنسبت ہے نفا طرف نہ ضرور نہ فہل کے نہ خرج من سبیل. اے اللہ تم نے دو مرتبہ ہم پر موت واری کی, دو مرتبہ ہمیں زندہ کیا, اب ہم نے اپنے قصور تسلیم کر لیے, تو اب یہاں سے بھی کوئی اور مرحلہ ہے یا نہیں, یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے یا نہیں. اس سے حقیقت یہ واضح ہوئی, انسان کی تخلیق اول ہوئی عالم ارواح میں, صرف ارواح کی حیثیت, اور حدیث میں آتا ہے ارواح جنود مجنبہ لکھر تمام انسان, ان سے عہد لیا گیا الست بربکم قالوا بلا, پھر سلا دیا گیا ارواح. یہ گویا کہ پہلی موت تھی جو گزار آئی. پھر عالم خلق کا مرحلہ آیا, عالم خلق میں یہ تناسل کے ذریعے سے رحم مادر میں جب ایک زمین تیار ہوتا ہے تو ایک حدیث سے حضرت عبداللہ بن مسعود سے, چار مہینے کا جب زمین ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ روح لا کر اس میں پھونک دی جاتی ہے. یہ گویا کہ احیاء عمدہ ہو گیا, پہلی مرتبہ کا زندہ کیا جانا, پہلی موت کی نیند سے جگا دیا گیا. اے تازہ واردان بساتے ہوائیں دل, اب ہم اس دنیا میں اس ذکر کے ساتھ زندہ ہیں. اب پھر موت آئی, جسد یہی چلا جائے گا جہاں سے آیا تھا, روح جہاں سے آئی تھی وہاں واپس آئے گی. ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون, پھر تمہیں اللہ کے گھر لوٹا دیا جائے. یہ ہے بہت گہرا نقطہ فلسفہ دین کا. اس کے بعد مضمون شروع ہو رہا ہے خلافت کا, جس کا اجمالی جو ہے تذکرہ تیسرے رکوع کے آخری آیت میں آ گیا. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, زمین میں جو کچھ ہے اے انسانوں تمہارے لیے پیدا کیا گیا. اسی کے ساتھ جڑتا ہوا مضمون اب خلافت کا آ رہا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور یاد کرو جب کہ کہا تھا تمہارے رب نے فرشتوں سے, میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ. اب خلیفہ کی حقیقت کو سمجھیے, خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ نائب. عام طور پر لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے کہ خلیفہ جانشین جو ہے وہ تو کسی کے موت کے بعد ہوتا ہے, زندگی میں تو نہیں ہوتا. لیکن یہاں اصل میں ہمارے لیے بہت آسان ہے, انسان کی جو اصل حقیقت ہے اس دنیا میں اس کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھئے کہ ہم آج سے 50 سال پہلے انگریز کے غلام تھے. ہمارا بادشاہ یا ملکہ ہندوستان میں تھا یا تھی, دہلی میں وائس رائے ہوتا تھا. وائس رائے کا کام کیا ہے؟ جو حکم آیا ہے ہز ماسٹر ہز میجسٹیز گورنمنٹ کا, یا ہر میجسٹیز گورنمنٹ کا جو حکم آیا ہے بلا کی وہ چلا بغیر کسی تبدیلی اور تبدیل کے نافذ کرے. ہاں جہاں کوئی حکم وہاں سے نہیں ہے تو یہاں کے حالات میں بہترین اپنی رائے کا کرے, غور و فکر کرے یہاں کی مصلحتیں کیا ہے. جو چیز بھی امپائر کی مصلحت میں ہو اس کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے. بیان ہی یہی رشتہ ہے, اللہ ہے لیکن اللہ نے اپنے آپ کو غیب کے پردے میں چھپا لیا ہے. زمین پر انسان ہے, اب انسان کا کام یہ ہے جو ہدایت آ رہی ہے اللہ کی طرف سے اس پر تو بے چون و چرا عمل کر. جہاں کوئی ایکسپریس ہدایت نہیں ہے, کوئی واضح ہدایت نہیں ہے, وہاں اپنے بیسٹ ججمنٹ کو ایکسرسائز کر. اسی کا نام اجتہاد ہے. غور و فکر کریں, سوچیں, اور جو بات روح دین کے زیادہ سے زیادہ مطابقت رکھنے والی ہو اس کو اختیار کریں. یہی رشتہ ہے در حقیقت, اس کا ایک خلافت جو اللہ اور انسان کے مابین. اب جو دی گئی ہے یہ حیثیت تمام انسانوں کو دی گئی ہے, پوٹینشلی ہر انسان اللہ کا خلیفہ ہے. لیکن جو اللہ کا باغی ہو جائے, جو خود حاکمیت کا مدعی ہو گیا, میرا کہ وہ باغی ہے. اب اگر شاہجہان بادشاہ تھا, اس کا کوئی ولی عہد تھا, اور ولی عہد جو ہے سمن نہیں کر سکتا, اپنے باپ کی زندگی ہی میں بغاوت کر دیتا ہے, حکومت حاصل کرنا چاہتا ہے, تو اب وہ کیا ہے؟ واجب القتل ہے. جو لوگ بھی حاکمیت کے مدعی ہو گئے, ویسے تو حقیقت واجب القتل ہے لیکن دنیا میں مہلت دی ہے اللہ نے, یہ دار الامتحان ہے, فوراً قتل نہیں کرتا, فوراً قتل نہیں کرتا. ولولا کلمہ سبقت من ربک الی اجل مسمى لقضی بینہم, اگر یہ پہلے بات پیدا ہو چکی ہوتی, اس وقت معین تک کے لیے انہیں مہلت اللہ نے نہ دی ہوتی تو کا فیصلہ چکا دیتا. لیکن مہلت دی ہے, لیکن کم سے کم اتنی سزا ملتی ہے کہ اب وہ خلافت کے حق سے محروم کر دی گیا. کہ اب خلافت دنیا میں ہوگی, خلافت المسلمین, صرف وہی شخص کہ جو اللہ کو مانے اپنا حاکم مطلق, نہ خلافت کا اہل ہے. تو یہ چند باتیں خلافت کی اصل حقیقت کے دل میں نہیں پر سمجھ رہی ہے. وہی قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیھا من یسفک فیھا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اور یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے کہا تھا فرشتوں سے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں, انہوں نے کہا کہ کیا تو بنائے گا اس میں جو فساد مچائے گا اس میں اور کوڑے بھی کرے گا. بنا ہمارے قبل قدس لکھ, ہم آپ کی تصویر اور تحمید اور آپ کی تقدیس میں لگے ہوئے ہیں. قال انی اعلم ما لا تعلمون, فرمایا میں جانتا ہوں کہ تم نہیں جانتے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو یہ گمان کیسے ہوا, یہ خیال کیسے ہوا؟ دو رائے ہیں اس میں. ایک تو یہ کہ انسان کی تخلیق سے پہلے اس دنیا میں جنات تھے اور انہوں نے اس اللہ نے تھوڑا سا اختیار دیا تھا اور انہوں نے یہاں فساد مچایا, انہیں پر قیاس کرتے ہوئے فرشتوں نے سمجھا کہ انسان بھی زندگی میں فساد میں قاعدہ پورے نہیں کرے گا. ایک دوسری اصولی بات یہ کہی گئی ہے کہ خلافت کا جب استعمال ہوا تو اس سے معنی ہے کہ کوئی نہ کوئی اختیار نہیں ملے گا. جنات کے بارے میں خلافت کا لفظ نہیں آ رہا, انسان کے بارے میں آ رہا ہے. خلیفہ بالکل بے اختیار نہیں ہوتا, جیسا کہ میں نے عرض کیا جہاں واضح حکم ہے تو اس کی کوئی تنفیذ یہاں نہیں ہے, وہاں اپنی رائے سے جتنا بھی بہتر سے بہتر سوچ سکتا ہو انسان رائے کھائی کرے. یہ اختیار جو ہے ظاہر بات ہے جہاں اختیار ہوگا صحیح استعمال ہونے کا بھی امکان ہے, غلط استعمال ہونے کا بھی امکان ہے اختیار کو. بلکہ یہ کہ آپ کا پولیٹیکل سائنس کا تو ایکزیم یہ ہے اتھارٹی ٹرنس ٹو کرپٹ اینڈ ایبسولوٹ اتھارٹی کرپٹ ایبسولوٹلی, تو ٹینڈنسی کرپشن کی ہوتی ہے اختیار کے اندر. اس بنا پر انہوں نے قیاس کیا کہ اس میں فساد ہوگا, کھولے کی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی حکمتوں سے میں خود واقف ہوں, میں کیوں بنا رہا ہوں یہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, اور اللہ نے سکھا دیا آدم کو تمام کے تمام نام. اب اس میں بھی ایک رائے تو یہ ہے بلکہ اس میں تقریباً اجماع ہے مفسرین کا کہ اس سے مراد ہے تمام اشیاء کے نام, اور تمام اشیاء کے نام سے مراد ہے ان کی حقیقت کا علم. ہیومن نالج جو ہے اگر آپ سے تجزیہ کریں گے تو وہ یہی ہے کہ انسان ایک چیز کو پہچانتا ہے تو اس کے لیے ایک نام رکھتا ہے یا کوئی ٹرم اس کے لیے قائم کرتا ہے. اس نام یا ٹرم اور اس کے حوالے سے اصطلاح کے حوالے سے بہت سے حقائق کو اپنے ذہن کے اندر محفوظ کرتا ہے. تو گویا کہ ان علامہ آدم الاسماء کلہا تمام نام سکھا دیے, کل مادی کائنات کے اندر جو کچھ وجود میں آنے والا تھا ان سب کی حقیقت سے پوٹینشیل بھی حضرت آدم کو آگاہ کر. یہ پوٹینشیل علم ہے ہیومن نالج جو ایکوائرڈ نالج ہے جو انسان کو سم اور بٹن اور اپنے اس دماغ کے کمپیوٹر کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے. ایک ہے ریویلڈ نالج جو اللہ وحی کے ذریعے سے بھیجتا ہے, ایک ہے ایکوائرڈ نالج انسان کو علم حاصل کرتا ہے. اس نے آنکھوں سے دیکھا, کان سے سنا, نتیجہ نکالا اور اس کمپیوٹر میں اس کو پروسیس کیا, اس نتیجے کو کہیں میموری کے اندر اسٹور کر لیا. یہ کمپیوٹر میں بہت بڑا, پھر کچھ اور دیکھا, کچھ اور سنا, کچھ چھو کر معلوم ہوا, کچھ چکر معلوم ہوا, کچھ سن کر معلوم ہوا, کوئی اور نتیجہ نکلا, اسے وہ پاس میموری کے ساتھ اس کو ٹیلی کیا اور نتیجہ نکالا. اس طرح رستہ رستہ ان سما ون بسرا ون فوادا کل لوگ لائے کر مسکولہ, یہ اکوائر نالج تین چیزوں سے انسان کو حاصل ہو رہا ہے, سماج بسارت اور یہ اپنے جو فائدہ آپس کرتی ہے جو اس کو پروسیس کرتی ہے, اس تمام جو سیلف ڈیٹا اس کو مہیا ہوتا ہے سیلف آرڈر کے ذریعے. یہ علم ہے جو پوٹینشلی حضرت آدم کو دے دیا گیا, اس کی ایکسپولیشن ہو رہی ہے, اب درجہ بدرجہ وہ علم پھیل رہا ہے بڑھ رہا ہے, اور بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچے گا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, کہاں سے کہاں پہنچ گیا انسان. اس بیس صدی کے اندر علم انسانی میں جو ایکسپلوژن ہوا ہے میں اور آپ اس کا تصور تک نہیں کر سکتے. اکثر بڑے بڑے جو سائنسدان ہیں انہیں تصور نہیں ہے, اس لیے کہ ایک شخص اپنی لائن فزکس کے بارے میں جانتا ہے کیا کچھ ہو گیا, یا فزکس کے لیے کسی صاحب کے بارے میں جانتا ہے, باقی دوسری جو لائن ہے وہ اسے کچھ پتا نہیں. اسپیشلائزیشن کا دور ہے, لہٰذا جو ایکسپلوژن کا جو دھماکہ ہوا ہے علم کا اس کا کوئی اندازہ نہیں. اور کس تیزی کے ساتھ وہ چیز آگے بڑھ رہی ہے, کس تیزی کے ساتھ ایک چیز آج جو ایجاد ہوئی چند دنوں کے اندر اندر استعمال کرنے کا کوئی مقصد آ جاتا ہے اور یہ چیز سے آبسولیٹ ہو جاتی ہے. کمیونیکیشن کے اندر جو انقلاب عظیم برپا ہوا, تو آپ یہ سمجھ لیے کہ اقبال نے شعر کبھی کہا تھا کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہنے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا سارا مہ کامل نہ بن جائے, اور یہ مہ کامل بنے گا کب, جب دجال کی شکل اختیار کرے گا. دجال کون ہوگا جو ان تمام قواعد طبیعہ کے اوپر قابو پا لے گا, جب چاہے گا جہاں چاہے گا بارش برسائے گا, رزق کے تمام خزانے اپنے ہاتھ میں لے لے گا, جو اس کے اوپر ایمان لائے گا اسی کو ملے گا، کسی اور کو نہیں ملے گا. اس کی آواز پوری دنیا میں سنائی دے گی، وہ چند دنوں کے اندر پوری دنیا کا چکر لگا لے گا. یہ ساری چیزیں جو حدیث میں دجال کے بارے میں آئی ہے وہ اسی چیز میں آ جاتا ہے، ایکوائرڈ نالج کے اس حد کو پہنچ جانا کہ وہ ٹوٹل مستی یہ سب چیزیں وہ اس پر منکشف ہو جائے اور ان قواعد کا بھی یا تو وہ ہارنس کر لے، قابو میں لے آئے اور انہیں استعمال کرے. کبھی جب ہمارے کسی بہت 200-300ویں کوئی پیڑھی میں کوئی ہمارے درجے امجد ہوں گے جنہوں نے کوئی چٹان دیکھی کہ گری پتھر پر پتھر ٹکرایا تو آگ جیسے شولہ نکلا، اس کا یہ مشاہدہ کافی ہو گیا آگ پیدا کرنے کے لیے، پتھروں کو ٹکراؤ آگ پیدا کرنے. یہ اس دور کی سب سے بڑی ایجاد تھی آگ کی انرجی. اب وہ انرجی کہاں سے کہاں پہنچی؟ وہ آگ میرے باپ کی شکل اختیار کی، پھر ہم نے بجلی ایجاد کی، اور کب کیا ہو ایٹمک انرجی ہے وہ ڈبل کیا کیا اللہ عالم. اس تمام چیزوں کا تعلق ہے خلافت عربی کے ساتھ. لہذا فرشتوں کو جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ آدم کو علم دیا جا رہا ہے، صرف اختیار ہی نہیں دیا جا رہا، علم دیا جا رہا ہے. وَأَنَّمَا آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان تمام اشیاء کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے. فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ، اور فرمایا کہ مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام. ان کل تم صادقین، اگر تم سچے ہو. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، انہوں نے کہا پروردگار تو پاک ہے ہر دخت سے، ہر عیب سے، ہر ذوق سے، ہر احتیاج سے، مبرہ ہے، منزہ ہے، اعلیٰ ہے، عرفا ہے. لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کوئی علم حاصل نہیں سوائے اس کے لیے ہمیں سکھا دیا ہے. اس کی تعبیر یہی بہتر معلوم ہوتی ہے کہ ملائکہ جو ہے در حقیقت اس کائناتی جو حکومت ہے اللہ کی، آفاقی حکومت، اس کے کارندوں کی ہے جو اس کے سیل چلے تھے. تو ہر ایک کو صرف اس کے شعبے کے مطابق متعلق علم دیا گیا، علم جامع نہیں، تمام چیزوں کا علم. یہ معلوم کرنے کی استعداد ان کے پاس نہیں. کوئی فرشتہ فرض کیجیے بارش کے اوپر معمور ہے، کوئی پہاڑوں پر معمور ہے، جس کا ذکر سیرت میں آتا ہے کہ جب تاریخ میں حضور پر پتھراؤ ہوا ہے اس کے بعد ایک فرشتہ حاضر ہوا ہے کہ میں ملک الجبال ہوں، اللہ نے مجھے پہاڑوں پر معمور کیا ہوا ہے. آپ اگر فرمائے کہ جن لوگوں نے آپ کو ستایا ہے یہ جو 27 دن دو پہاڑوں کے درمیان یہ وادی ہے، ان کو آپ احمد ٹکرا دوں تو یہ پسکر اور سرما بن جائے. آپ نے فرمایا نہیں، کیا جب اللہ تعالیٰ اس کی ابھی رسموں کو ہدایت دے دیں تو فرشتے ہیں، کوئی پہاڑوں پر معمور ہے، کوئی کسی خدمت پر معمور ہے، ان کو علم دیا گیا ہے صرف انہی کے اپنی جو بھی فرائض منصبی ہے ان کے شعبے سے متعلق. کل جامعیت جو ہے علم کی وہ ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو پوٹینشلی جو دی گئی اور جو اب بڑھتے بڑھتے بہت شرابت رکھ بڑھ چکا ہے. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، یقیناً آپ ہی کی ذات ہے جو کل کے کل علم کی حامل ہے اور جس کے اوپر حکمت بھی، جس کی حکمت بھی قابل ہے. باقی تو ہر مخلوق میں سے ہر ایک کا علم ناقص رہے گا. العلیم کل علم کا جاننے والا تو پوری ہے، الحکیم کل حکمت وہ تو تیرے ہی پاس ہے. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، اللہ نے فرمایا کہ آدم ان کو بتاؤ ان کے نام. فلما أنبأهم بأسمائهم، تو جب انہوں نے بتائی ہے ان کو فرشتوں کو ان کے نام. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی تمام غائب چیزوں کو جو تمہاری نگاہوں سے بھی اوجھل ہے. میں ہر شے جاننے والا ہوں. عالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے تھے، جو کچھ تم چھپا رہے تھے. چھپانے میں محسوس ہوتا ہے کہ ان کی خواہش یہ تھی کہ خلافت ہمیں ملے، ہم خدام عدم ہیں، ہر وقت تکلیف اور تحریر اور تکلیف میں مصروف ہیں، جو حکم ملتا ہے بجا لاتے ہیں، تو یہ خلافت کسی اور مخلوق کو چھوڑے. یہاں صرف یہ اور بتا دوں کہ یہ چونکہ ابھی تیسری مخلوق کا ذکر بھی بعد میں آئے گا. تین صاحب تشخص مخلوقات ہیں اللہ کی، صاحب تشخص، صاحب شعور، جن میں میں کا شعور ہے. انا میں، ایک ملائکہ ہے، ان کی تخلیق روح سے ہوئی ہے. ایک انسان ہے جن کی تخلیق گارے سے ہوئی ہے. ایک جنات ہیں جن کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے. باقی حیوانات ہیں، ان میں شعور تو ہے، خود شعوری نہیں ہے. سیلف کانشیسنیس، ورلڈ آف ڈفرنس بٹوین کانشیسنیس اینڈ سیلف کانشیسنیس. انسان جب دیکھتا ہے تو اس کو یہ معلوم ہے میں دیکھ رہا ہوں. کتا بلّا دیکھتا ہے، اس لیے اندازہ نہیں ہوتا کہ میں دیکھ رہا ہوں. دیکھنے کا ایک نتیجہ ہے کہ نکل آتا ہے، لیکن میں کا مہم نہیں ہوں. یہ انا سیلف ایگو یہ انسان میں، جنات میں شعور اور فرشتے میں. ایک نوری مخلوق، ایک ناری مخلوق، ایک زمین کے اس کشت میں. یہ جو مٹی اور گارے، مٹی کا اور پانی کا جو مضبوبہ ہے گارے کی شکل میں، اس سے بنا ہے. قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انباهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. اب یاد کرو جب کہ ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو سب کے سب آدم کو، جل جاؤ آدم کے ساتھ. فسجدوا، ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ تمام ملائکہ کے سجدے کی ضرورت کیا تھی. کیا یہ صرف تعظیم تھا؟ اور تعظیم اگر تھا تو کیا آدم خاطر کی تعظیم تھی یا کسی اور شے کی تعظیم تھی؟ مکی صورتوں میں یہ بات دو جگہ واضح کی گئی ہے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اس آدم کی تخلیق مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، تب گر پڑنا اس کے قابل سجدے میں. تعظیم اگر ہے تو آدم خاکی کی نہیں ہے، اس کے اندر جو ڈیوائن ایلیمنٹ ہے، جو ڈیوائن پارٹ ہے، جو روح ربانی ہے، میری روح. اور نمبر دو، اس کی حکمت کیا ہے، قلت کیا ہے، غرض و غائب کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کائنات کی حکومت کے کارندے تو وہ خلیفہ بنایا جا رہا ہے انسان کو. جب تک یہ ساری سول سروس اس کے تابع نہ ہو، خلافت کیسے کرے گا؟ جس میں جانا چاہتا ہوں چوری کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، رات میں چپتے چپتے ہوں، اس سے فزیکل فینومینا ہوں گے. میں چلنا چاہتا ہوں، میں زمین کو دھکیلتا ہوں، زمین مجھے دھکیلتی ہے، زمین مجھے نہ دھکیلے تو میں کیسے چلوں گا؟ یہ پوری کائنات جو ہے، یہ جب ہم کو ارادہ کرتے ہیں اور پھر فیل کرتے ہیں، تو اس فیل کے پورے ہونے میں، اس کے ظہور میں، نہ معلوم کون کون سے ایلیمنٹس ہیں، کون کون سی فورسز آف نیچر ہیں جو ہمارے ساتھ معاشرت کرتی ہے، تو ہم وہ کام کر سکتے ہیں. اور ان سب پر فرشتے معمول ہیں، ہر ایک کی اپنی ڈومین ہے. اگر وہ تابع نہ ہو تو خلافت کی کوئی بات نہیں. خلافت دی گئی ہے، یہ ادھر جانا چاہتا ہے جانے دو، یہ نماز کے لیے مسجد میں جانا چاہتا ہے جانے دو، یہ چوری کے لیے نکلا ہے نکلنے دو. اس لیے تو اس کو جو اختیار دیا گیا ہے، اس کے اختیار کے استعمال میں یہ تمام جو قوتیں ہیں وہ اس کے ساتھ موافقت کرتی ہے، تب اس کا کوئی ارادہ، وہ اچھا ہو یا برا، وہ پایا تقدیر کو پہنچ سکتا ہے. یہ گویا کہ سبارڈینیشن اس کے لیے سمپل ہے کہ تمام فرشتوں کو جھکا دیا گیا. البتہ اس آیت میں ایک مغالطہ پیدا ہوتا ہے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. مغالطہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید وہ بھی فرشتہ تھا، اس لیے تو حکم تو فرشتوں کو دیا گیا تھا. پھر نوٹ کیجیے، اس سے پہلے، بہت پہلے، سورہ کہف نازل ہو چکی ہے، اور سورہ کہف میں فرما دیا گیا ہے کان ال جن میں ففتح ربی، وہ جن تھا پس اس نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے. فرشتے کی شان یہ نہیں ہے, وہ اللہ کے کسی حکم کی سرکاری نہیں کرتا. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون, وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ملتا ہے لگا لاتے ہیں. یہ جنات کے اندر اختیار تھا, جیسے اختیار انسانوں کو دیا گیا ہے. جنات میں نیک بھی ہے بد بھی ہے, اعلیٰ بھی ہے ادرا بھی ہے جیسے انسانوں میں. لیکن یہ آزادی جو جن تھا علم اور عبادت دونوں کے اعتبار سے بہت بلند ہو گیا تھا, اور یہ فرشتوں کا یہ سمجھیے کہ ہم نشین فرشتوں کے ساتھ اس طور سے شامل, جیسے بہت سے انسان بھی اگر اپنی بندگی میں زہد میں عبادت میں نیکی میں ترقی کرے تو ان کا ملاء اعلیٰ کے ساتھ عالم ارواح کے ساتھ عالم ملائکہ کے ساتھ رابطہ قائم ہوتا ہے. اسی طریقے سے وہ جو آزادی تھا جن ہونے کے باوجود اپنی نیکی عبادت پارسائی اور اپنے علم میں فرشتوں سے بہت آگے, اس لیے معلم الملکوت کی شکل اختیار کر چکا تھا. اس کو اپنی زور تھا, یہ بات جیسے کہ میں نے عرض کیا سات مرتبہ قرآن میں یہ بات آئی ہے قصہ ابلیس و آدم, یہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ سجدہ کرو, سب جھک گئے, ابلیس سے سجدے سے انکار کر دیا. سات مرتبہ, یہ ساتویں مرتبہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. مصحف میں پہلی مرتبہ آ رہا ہے, ترتیب نزول میں ساتویں مرتبہ آ رہا ہے. یہ آدم و ابلیس کا قصہ اس سے آگے سورہ آراف میں آئے گا, پھر سورہ ہجر میں آئے گا, سورہ بنی اسرائیل میں آئے گا, سورہ کہف میں آئے گا, سورہ طہ میں آئے گا, سورہ صاد میں آئے گا, چھ مرتبہ بقی قرآن میں ایک مرتبہ ہی. تو یہاں اشارہ نہیں کیا, اس لیے مبالغہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ سورہ کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں, کہا نہ ملے دل میں فصاح آدم نے رب دی, اس نے اپنے رب کے حکم سے سرکاری کی. نام اس کا آزادی تھا, ابلیس اس کا صفاتی نام ہے. اب اس لیے کہ اب اللہ کئی ابلیسوں کے معنی ہوتے ہیں مایوس ہو جانا, یہ اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس ہو, اور مایوس جو ہو جائے وہ شیطان ہو جاتا ہے. اب میرا کوئی چھٹکارا نہیں ہے, جتنے کو برباد کر سکوں کروں, میری تو آنکھیں خراب ہو چکی ہے, جتنے کو اپنے ساتھ ہم کو ڈوبے ہیں قلم تم کو ملے ڈوبیں گے. اب وہ شیطان اس معنی ہے کہ انسان کی عداوت اس کی گھٹی میں پڑ گئی, اس نے اللہ سے عدالت لی کہ مجھے مہلت دے دے یوم یبعثون قیامت تک کے دن کے لیے, تو میں ثابت کر لوں گا کہ یہ آدم اس رتبے کا حقدار نہ تھا, مستحق نہ تھا جو اسے دیا گیا. انا خیر من ہو, میں اس سے بہتر ہوں. خلقنی من نار و خلقنہ من طین, تو نے مجھے آگ سے بنایا, اسے گارے سے بنایا. لیکن یہ تکبر ہے درحقیقت, جس نے اسے رابے پر ظاہر کر دیا. بلکہ للملائکہ تسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر, ابا اس نے انکار کیا, واستکبر اور تکبر کیا, استکبار کیا. وکان من الکافرین, کانا عربی زبان میں دو طرح کا ہوتا ہے, تامہ ناقصہ. ایک معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ ہو گیا اب اپنے اس استکبار اور انکار کی وجہ سے کان من الکافرین, وہ کافروں میں سے ہو گیا. ایک کانا کام بہت تھا ہی کافروں میں سے, یعنی اس کے اندر سرکشی چھپی ہوئی تھی, اب ظاہر ہو گئی. یہ معاملہ ہوتا ہے کسی شخص کی منزلت ہی اس کے اوپر پردے پڑے رہتے ہیں نیکی کے زہد کے, کسی خاص وقت میں آ کر وہ ڈنگا ہو جاتا ہے اور جو اس کے اندر تھا اصل اس کی حقیقت وہ سامنے آ جائے, اس کا انکار ہے. تو دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں. وکلنا یا آدم اسکولن چلا جاؤ تو کئی لگنا, اور ہم نے کہا کہ اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں. اب یہ جنت کون سی ہے؟ اکثر حضرات کے نام کر کے نزدیک یہ جنت ہی آسمان ہی میں تھی, آسمان ہی میں حضرت آدم کی تخلیق ہوئی. البتہ یہ سب مانتے ہیں کہ ایک وہ جنت الفردوس جو ہے جس میں جانے کے بعد بھی واپس نکلنے کا کوئی امکان نہیں, یہ وہ جنت نہیں ہے جس میں کہ آخرت میں لوگوں کو جا کر داخل ہونا ہے, اس میں داخل ہونے والے کے نکلنے کا کوئی امکان نہیں. ایک رائے یہ بھی ہے, میرا رجحان اس رائے کی طرف ہے, تخلیق آدم اسی زمین پر ہوئی ہے, وہ جن مراحل سے گزری ہے تقریب میں علیحدہ مسئلہ ہے. بائنمی اور وحی دونوں اس پر متفق ہیں کہ مٹی سے کرپٹ ہوتا ہے انسان بڑا ہے, اس پر اتفاق ہے قرآن کا بھی اور بائنمی کا بھی, جدید علم حیوانات کا بھی علم الحیات کا. سٹیجز کیا ہے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے, کچھ اور بھی ہے اس وقت کا بحث نہیں. یہی کسی اونچے مقام پر کوئی سرسبز شاداب علاقہ تھا جہاں جب آدم کو رکھا گیا تو یہاں ہر طرح کے میوے تھے, ہر شے لا تظمأ فیہا ولا تضحیٰ, نہ اس میں بھوک لگے گی نہ بھوک تمہیں ستائے گی, ہر طرح کی چیز تمہیں فراہم ہے. وہاں رکھے گئے ہیں صرف ایک ڈیمونسٹریشن کے لیے کہ انہیں نظر آ جائے کہ شیطان میرا دشمن ہے, وہ مجھے برگلائے گا طرح طرح سے, میرے اندر وسوسہ اندازی کرے گا میرے اور میری اولاد سے, صرف ایک ڈیمونسٹریشن. اس کی مثال یہ سمجھیے کہ سلیکشن تو ہو گیا ایس سی ایس ٹی گریڈ میں کوئی شخص آ گیا ہے, لیکن اب وہ سول سروس اکیڈمی میں رکھا جا رہا ہے, تو یہ کوئی اکیڈمی ہو سکتا ہے اسی زمین پر, وہ صرف بتانا یہ تھا کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. اس لیے کہ اس میں جو درد حبوط کا آ رہا ہے وہ حبوط صرف ایک معنی میں نہیں ہوتا دوسری معنی میں بھی, اللہ عالم یہ چیزیں پھر متشابہات میں رہیں گی. اس لیے ان کے بارے میں کوئی ایک رائے دوسری رائے اس کے لیے یہ ان سے عقل سے بات کر کے ایک اسی رائے کیا کر سکتے. بکرنا آدم اسکرن کا رضو نکل جائے گا, اور ہم نے کہا کہ رہو اے آدم تم بھی اور تمہاری بیوی بھی باغ میں, اس باغ میں الجنا اس باغ میں مویا کا اشارہ کیا جا رہا ہے. وکلام رمن ہے سکے تم کھاؤ اس میں سے با فراغت جہاں سے چاہو, ہر طرح کا پھل سے کھاؤ, ولا تقربا ہائی شجرا, یہاں پہ اس درخت کا نام لے لیا اشارہ اس طرح سے قریب بن جانا. فتکونا من الظالمین, تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے, تم حد سے گزرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اب اس کی بھی حکمت سمجھیے کہ چونکہ ڈیمونسٹریشن کرانی ہے کہ تمہیں کسی چیز سے, ہزار چیزیں مباح ہیں دنیا میں, چند چیزیں پینے کی حرام ہیں, اب تم اگر ان ہزار مباح چیزوں کو چھوڑ کر حرام چیز کو پیتے ہو تو تمہارا اختیار ہوا, جبکہ اللہ تعالیٰ نے مباحات کا دائرہ بہت وسیع رکھا ہے. جس سے چاہو چند رشتے ہیں جو بیان کر دیے گئے یہ حرام ہے, محرمات ہے, ابدیہ ہے, ان سے تو شادی نہیں ہو سکتی, باقی کسی مسلمان عورت سے دنیا کے کسی کو نہیں ہو شادی کر سکتے, کروڑوں کے آپشن آپ کے لیے خالی کھلے ہیں, لیکن پھر بھی انسان شادی نہ کرے زنا کرے, یہ گویا کہ اس کی اپنی خباثت ہے نفس سے, ایک نہیں دو دو تین تین چار چار کر شادی کرو اس اعتبار سے مباح. اب یہ پورا باغ تمہارے لیے مباح ہے, بس ایک درخت ہے اس کے پاس میں جانا, اور درخت کا نام لینے کی کوئی ضرورت ہے تو آزمائش کی, صرف ایک آزمائش اور اس کی ڈیمونسٹریشن. فضل رحمت شیطان عنہا, تو پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت کے بارے میں. اب وہ کس کس طریقے سے پھسلایا یہ بھی جیسا کہ میں نے کیا چھ مرتبہ شروع کی قصہ آ چکا ہے, اس کی آپ کو سورہ طہٰ میں تفصیل ملے گی کس کس طریقے سے پھسلایا اور اس بات کے لیے تیار کیا. فاخر ہما مما تالا فیس کو نکلوا لیا ان دونوں کو اس کیفیت میں سے جس میں کہ وہ تھے, وہ کیفیت کہ نہ کوئی مشقت ہے نہ کوئی محنت ہے, اور انسان کو ہر طرح کا اچھے سے اچھا پھل مل رہا ہے, تمام زمینات فراہم ہیں, اور خاص کوئی کھلا جنت ہے جس کا کہ لباس بھی عطا کیا گیا ہے. لیکن ان کے اشیاء سے اب نکال کر اب جسے آپ کہیں گے بٹر فیکٹس آف نائٹ, اچھا اب جاؤ یہ ڈیمونسٹریشن کرنی تھی ہو گئی, شیطان تمہارا دشمن ہے, تمہارا تمہاری نسل کا شیطان نہیں, اور وہ تمہیں پھسلائے گا جیسے آج پھسلایا ہے. تم آگاہ رہنا اس کی شرارتوں سے, ان میں شیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا, یہ شیطان تمہارا دشمن ہے اسے اپنا دشمن ہی سمجھو. لیکن یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ اسے دوست بناتے اس کے ایجنٹ بن جائے اس کے کارندے بن جائے, یہ ان کا چوائس ہے جس کی سزا انہیں دے رہی. فاخر جہما اما کا نا فی وکل رہ بے تو باپ رکم دے باپ, اور ہم نے کہا اترو تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. اب یہ کیونکہ دبا کسی آیا ہے ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے, تو ایک دشمنی تو شیطان اور آدم اور ذریت آدم کی ہے, ایک اور دشمنی بھی ہے جو انسان میں مرد اور عورت کے بارے میں عورت یہ کھلاتی ہے غلط راستے پر ڈالتی ہے, مرد عورتوں کو گمراہ کرتے ہیں, عورتیں مردوں کو گمراہ کرتی ہیں. قرآن مجید نے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم. اہل ایمان چوکنے رہو چوکس رہو, تمہاری بیوی اور اولاد جو کہ تمہارے دشمن بچ کر کی تلاش, کہیں ان کی محبت تمہیں راہ حق سے منحرف نہ کر دے. تم ایک اچھا کام کرنا چاہتے ہو رکاوٹ بن گئے, بیوی کو اچھا کام کرنا چاہتے ہو شوہر رکاوٹ بن گیا, تو یہ محبت نہیں ہے یہ عداوت ہے. اس حوالے سے بعض تم لے بعض رہو بلکم دل میں مستقر ہوں میں بتاؤ اللہ, اور تمہارے لیے زمین میں مستقر ہے, جائے قیام ہے اور متاع ہے, ضرورت کی چیزیں ہیں ہم نے فراہم کر دی ہیں الہی, لیکن ایک وقت معین تک کے لیے, یہ ابھی نہیں ہے, وقت آئے گا یہ مثال ہم لپیٹ دیں گے. یوم نقل سما تفیل سلم للکتب, جس دن کے ہم تمام فضاؤں کو تمام خلاؤں کو تمام آسمانوں کو اس طرح لپیٹ لیں گے جیسے کتابوں کا سنبھال لپیٹ دیا جاتا ہے, ایک وقت آئے گا. یہ تخلیق الى اجل مسمى ہے الہی. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه, تو سیکھ لیے حاصل کر لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات, تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر. اب اس کی وضاحت سورہ آراف میں, یہ تو چونکہ پس منظر میں وہ لوگ حل قرآن موجود ہے, اس کی وضاحت کیا ہے کہ حضرت آدم نے سخت پشیمانی پیدا ہوئی ہے, میں نے کیا کیا, مجھ سے خطا سرزد ہو گئی, اللہ کے حکم کی میں نے خلاف ورزی کی, لیکن ان کے پاس الفاظ نہیں تھے کن الفاظ میں اللہ سے استغفار کریں, کن الفاظ میں اللہ سے معافی چاہیں. اللہ کی رحمت یہ ہوئی کہ اللہ نے الفاظ میں خود تلقین فرما دی, یہ اللہ کے شان رحیمی ہے. اصل خیر جو ہے وہ انسان کے اندر گناہ پر ندامت کا پیدا ہو جاتا ہے, یہ اصل توبہ ہے. علامہ اقبال نے جو بڑی اپنی آواز ان فوانش شباب میں جو اشعار کہے تھے ان میں سے ایک شعر کو سن کر فرق اٹھے تھے, اس وقت کیا خاتمہ دی, موتی سمجھ کے شانِ کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرقِ انفعال کے. انفعال کہتے شرمندگی کو, شرمندگی سے میری پیشانی پر جو پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے, میرے پروردگار کو وہ اتنے عزیز ہوئے اس نے انہیں موتی کی طرح سے دیا. موتی سمجھ کے شانِ کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرقِ انفعال کے. تو فتلقی آدم من ربہ کلمات, ان پر پچھتاوا ہوا, ندامت ہوئی, اللہ نے انہیں الفاظ, وہ الفاظ کیا تھے, وہ سورہ آراف میں ہیں, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین, اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اور اگر تو نے ہمیں بخش نہ دیا اور رحم نہ فرمایا تو ہم تو خسارہ والے میں ہو جائیں گے, تباہ ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے. یہی پر فوری تقابل موجود ہے, غلطی ابلیس سے بھی ہوئی, حکم سے سرکابی ہوئی, لیکن اس پر ندامت نہیں ہوئی, تکبر کی بنا پر اور اثر گیا, انا خیر امید کو. غلطی آدم سے بھی ہوئی, نافرمانی ہوئی, لیکن اس پر پشیمان ہوئے توبہ کی. وہ شیطنت ہے, یہ آدمیت ہے, ورنہ کوئی انسان گناہ سے اور معصیت سے مبرہ نہیں ہے. حضور کی حدیث ہے, کلو بنی آدم کلو کم خطاؤن, کلو بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون, آدم کے تمام اولاد تمام انسان خطا کار ہیں, ان خطا کاروں میں بہتر وہ ہیں, اچھے وہ ہیں جو توبہ کریں. یہاں حضرت آدم سے منتی ہوئی توبہ کی, پشیمانی ہوئی, ندامت ہوئی, اس نے کی اور اس کو جم گیا, اصرار کیا. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم. یقیناً وہی تو ہے بہت توبہ کو قبول فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا. یہ نوٹ کیجیے گا, توبہ کا لفظ دونوں طرف سے آتا ہے, بندہ بھی تواب وخیر الخطائین التوابون, تواب بندے بھی ہو گئے, جواب اللہ بھی ہے. اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ بندے سے خطا کی اور دور ہو گیا اللہ سے, اللہ نے اپنی رحمت کی نگاہ اسے پھیر دی. بندے نے توبہ کی, اللہ پھر اپنی رحمت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو گیا. توبہ کے معنی پرہیز, بندہ معصیت سے توبہ کر کے اپنی اصلاح کی طرف, بندگی کی طرف, اطاعت کی طرف پلٹ آیا. اللہ نے جو اپنی نظر رحمت پھیر لی تھی, اللہ نے پھر وہی اپنی شان رفتاری اور رحیمی کے ساتھ بندے کی طرف توجہ فرمائی. جس کے لیے حدیث میں الفاظ آتے ہیں, تم اگر میری طرف بالش بھر آؤ گے میں ہاتھ بھر آؤں گا, تم اگر چل کر آؤ گے میں دوڑ کر آؤں گا. ہم کو بارش کا کرم ہے, کوئی سائی ہی نہیں راہ نکلائے جسے, رحم بندے ہی نہیں. وہ تو سب باب ہے, بس فرق یہ ہے کہ تابہ بندے کے لیے ہوگا تو الہ ہوگا, تابہ الہ انی تم کو الیک, اور جب اللہ کی طرف سے ہوگا تابہ الیک, وہ اعلیٰ ہوگا اس پر توبہ کی. یعنی اللہ کی بلند شان ہے تو انسان توبہ کرتا ہے تو اس کی طرف توبہ کرتا ہے. اللہ کی شان کیا ہے؟ وہ توبہ کرتا ہے بندے پر, اعلیٰ فتابہ الیک انہ ہو التواب الرحیم. قل اهبطوا منها جميعا, ہم نے کہہ لیا اتر جاؤ اس سے تم سب کے ساتھ. فإما يأتينكم مني هدى, اب یہاں لگ گیا اهبطوا, یہاں بھی پہلے بھی آیا ہے. جو حضرات کو سمجھتے ہیں کہ تخلیق آدم آسمانوں پر ہوئی ہے اور جنت بھی وہ آسمان میں ہے جہاں رکھے گئے تھے, آزمائش یا ٹریننگ یا ڈیموسٹریشن والی جنت, وہ یہاں حبوب کا ترجمہ کریں گے کہ آسمان سے زمین پر اترنے کا حکم دیا گیا. جو لوگ سمجھتے ہیں یہی کسی بلند مقام پر تھے, وہ کہتے ہیں کہ نیچے اترو, کسی مریض نیچے سطح متفا پر اگر کوئی جگہ تھی تو اب نیچے اترو اور جاؤ, اب تمہیں زمین میں ہل کرانا پڑے گا اب روٹی حاصل کرنے کے لیے. یہ جو نعمتوں کے دسترخوان یہاں بچے ہوئے تھے یہ اتوانی میں نہیں, اس کے لیے اتوانی مشرف کا استعمال جو ہے وہ آ جائے گا آگے چل کر اسی سورہ بقرہ کے اندر, کہ اس معنی میں بھی سورہ بقرہ کے ساتھ جو رکوب جنگ استعمال ہوا ہے تو امکان اس کا بھی ہے. بس اس سے آگے ادھر یا ادھر کی زیادہ بحث کرنے کا یہ موقع دورہ ترجمہ قرآن میں نہیں ہے. اللہ بکم منہا جمیعا فإما یأتینکم منی ھدا فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون. تو جب بھی آئے گی تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت, تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ خوف ہوگا اور نہ وہ خود سے دوچار ہوگا. یہ ہے علم انسانی کا دوسرا گوشہ, ریلیٹ نالج. اس چوتھے رکوع کی جو کا جو حسن ہے اسے دیکھیے, شروع میں اکوائرڈ نالج کا ذکر ہے جو پوٹینشلی حضرت آدم کی ذات میں رکھ دیا گیا, اور جو انسان نے صرف اپنی محنت سے ان سب عمل مسل عمل فعال اس کے ذریعے سے آگے بڑھائے. یہ عید ہے چل رہا ہے آج, مگر ابھی اقوام ہم سے بہت آگے, کبھی ایک زمانے میں مسلمان آگے نکل گئے تھے, لیکن ظاہر بات ہے کہ دنیا میں عروج تو انہیں کو ہوگا جو ان چیزوں میں سب سے زیادہ اس کی آگہی حاصل ہوگی. البتہ ایک علم وہ ہے جو آسمان سے نازل ہوتا ہے, یہ گرئی ہے, ریلیز نالج ہے, یہ وہی. فإما يأتينكم مني هدى, تمہارے مقام خلافت کا تقاضا یہ ہے جو احکام ہمارے آئے, جو ہدایات ہم بھیجے ان کو تو پوری پوری طریقے سے اس کی پیروی کرو. فمن تبع ہدایا, جو کوئی بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا, فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. والذین کفروا, اور جو ناشکری کریں گے, کفر کریں گے, انکار کریں گے, وکذبوا بآیاتنا, اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے, اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون, تو وہ جہنمی ہوں گے, آگ والے ہوں گے, اس میں ہمیشہ ہمیں چاہیے. یہ ہے گویا کہ چارٹر, اس نو انسانی کو جو ابدی چارٹر اللہ نے دیا, جبکہ زمین کا چارج جو دیا گیا خلیفہ کی حیثیت. یہاں یہ چار رکوع جو ہے سورہ بقرہ کے جو میں نے عرض کیا تھا, قرآن کی دعوت, قرآن کا بنیادی فلسفہ, اس پر یہ جام, اور یہ مکی سورتوں کے مضامین کا خلاصہ. اب یہاں پہ شروع ہو رہا ہے پانچویں رکوع سے, مسلسل دس رکوع, مسلسل کتاب ہے بنی اسرائیل. البتہ ان میں تفصیل ہے, پہلے رکوع میں دعوت ہے. دعوت جب ہوتی ہے تو آمادہ کرنا, تسلیم, ترغیب, دل جوئی, نرمی, یہ دعوت کے اجزائے لائن فٹ ہے, اس کے بغیر دعوت وہ اصل نہیں ہوتی. لہذا ان سات آیات میں یہ سمجھیے کہ ان بکروں کے لیے یہ بمن بلائے فاتحہ ہے, جیسے سورہ فاتحہ سات آیتوں کی, ایسے ہی اس دعوت سابقہ امت مسلمہ کو دعوت دی جا رہی ہے. تو کس طرح دی جا رہی ہے, یہ کون سے, یہ مسلمان کو سنا, کافر تو ہو گئے, حضور کا انکار کر, ورنہ وہ مسافر ماننے والے, شریعت ان کے پاس, بڑے بڑے علماء ان میں, ان کا چرچا ان میں سب کچھ تھا, ان کو دعوت دی جا رہی ہے. لیکن میں اس لیے آپ کو چاہتا ہوں, اس کو توجہ دلا رہا ہوں, آج اگر مسلمانوں میں جو غافل ہو گئے, اپنی حقیقت کو بھول گئے, اپنے فرض منصبی سے غافل ہو گئے, دنیا کی اور قوموں کی طرف یہ قوم بن کر رہ گئے, اگر کوئی ایک دائی گروہ کھڑا ہو, کوئی جماعت, کوئی فرد, اور اسے جماعت بنے, تو ظاہر بات ہے سب سے پہلے اسے اسی امت کو دعوت دینی ہوگی. اس لیے کہ دنیا کو اسلام کو پہنچانے کی اس امت کے حوالے فزیشن ہیل بائی سیلف, پہلے یہ تو ٹھیک ہو, یہ کہیں تو کہیں اسلام کا نمونہ پیش کرے تو دنیا کو دعوت دے سکوں گے, آؤ دیکھو یہ اسلام. اس لیے ان کو جو دعوت دینے کا اسلوب ہونا چاہیے وہ اکس ہوگا اس اسلوب کا جو ان سات آیات میں ہمارے سامنے آ رہا ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, اے بنی اسرائیل, اسرائیل کو سمجھ لیجئے, یہ مرکب لفظ ہے, اسی سے اسیر بنا ہے, اسیر جو کسی کا قیدی ہوتا ہے. عید عبرانی میں اللہ کے لیے ہے, اور اسرائیل کا ترجمہ ہے عبداللہ, اللہ کا غلام, اللہ کے ساتھ بنا ہوا, اس کی اطاعت کے کلاکے کے اندر. یہ اسرائیل, یہ لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام, ان کے بارہ بیٹے تھے, بارہ بیٹوں سے جو نسل چلی وہ بنی اسرائیل ہے, انہی میں حضرت موسیٰ کی نسبت ہوئی اور تورات میں دی گئی, پھر یہ بہت بڑی امت بنے. ان پر چار ادوار آ چکے تھے قرآن مجید سے نزول کے وقت تک, دو مرتبہ اللہ کی رحمت کی بارشیں ہوئی, انہیں عروج نصیب ہوا, دو مرتبہ ان کی دنیا پرستی, شہوت پرستی, اللہ کے احکام کے پسند ڈال دینے کی سزا دے, عذاب کے کوڑے ان پر پڑتے, اس کا ذکر آئے گا سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں. اس وقت جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہے, اس وقت وہ اپنے اس زمان کے دور میں تھے. حال یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی سیکنڈ ٹیمپل بھی صحیح کیا جا چکا تھا, گرایا جا چکا تھا. حضرت سلیمان نے جو بنایا تھا, ہے کہ سلیمان نے, جس کو یہ فرسٹ ٹیمپل کہتے ہیں, اسے نبوکدنظر نے گرا دیا تھا حضرت مسیح سے بھی کئی سو سال پہلے. لیکن اس کے بعد پھر یہ رومنز نے سن 70 BC میں حضور کی ولادت سے 500 برس پہلے ان کا یہ یروشلم تباہ و برباد ہوا, اس میں لوگوں کو قتل کیا گیا, قتل عام ہوا, اور سیکنڈ ٹیمپل جو ہے وہ بھی گرا دیا گیا, جو اب تک گرا پڑا ہوا ہے. صرف ایک گیمنگ بال ہے جس کے پاس جا کر یہودی جو ہے ماتم کر دیتے ہیں, ہوتے ہیں, اور اب وہ بنانے پر کھلے ہوئے ہیں اپنا تھرڈ ٹیمپل, اس کے نقشے بن چکے ہیں, بلو پرنٹ بن چکے ہیں. لیکن بہرحال جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا یہ بہت سی پستی میں تھے, اس کے بارے میں فرمایا, اے بنی اسرائیل ذرا یاد کرو میرے اس انعام کو جو تم پر ہوا, وہ انعام کیا ہے؟ میں نے تمہیں اپنی کتاب دی، نبوت سے سرفراز فرمایا، اپنی شریعت کو میں عطا فرمایا، تمہیں داؤد، تمہارے اندر داؤد اور سلیمان جیسے بادشاہ اٹھائے جو بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے، وہ آفو بے آدمی، اور میرے وعدے کو پورا کرو تاکہ میں بھی اپنے وعدے کو پورا کروں. یہ وعدہ ہے جو کتاب استثناء جو ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ کی جو سن میں اس کے 18 باب کی آیت نمبر 18-19 میں حضرت موسیٰ کے خطاب کر کے اس میں اللہ نے الفاظ فرمائے، میں ان کے بھائیوں میں سے تیرے مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا اور وہ وہی کچھ بتائے گا جو میں اس سے کہوں گا. یہ گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو بتایا جا رہا تھا کہ اگر یہ آخری زمانہ آئیں گے اور تمہیں انہیں قبول کرنا ہے. قرآن مجید میں اس کا بڑا تفصیلی ذکر سورہ آراف میں آئے گا انشاءاللہ. لیکن یہاں فرمایا اوفو بعہدی، اوفو بعہدی، تم میرا عہد اور پورا کرو، میرے اس نبی کو تسلیم کرو، اس پر ایمان لاؤ، اس پر جس سزا پر لبیک کہو تو میں تمہیں میرے انعام و اشراف اور بڑھتے چلے جائیں گے. یا فرحمون، اور صرف مجھ سے لڑو، وعاملو بما انزلت مصدقا لما معاکم، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا ہے. جب تمہارے پاس میں تورات ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے. اس کے دو معنی ہے، ایک تو قرآن تصدیق کرتا ہے تورات کی اور انجیل کی، فیہا ہدی و نور، فیہا ہدی و نور، اور دوسرے یہ کہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فی الحال کے مصداق بن کر آئے ہیں جو تورات میں تھی، ورنہ وہ کسی بولے بھوتی ثابت ہوتی. ان کے مصداق کون ہے؟ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں معنی اس کے ہیں. وعاملوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر بھی، اور دیکھو تم ہی سب سے پہلے ان کا کفر کرنے والے نہ بن جاؤ. تمہیں تو سب کچھ معلوم تھا، تم تو منتظر تھے، تم تو آخری نبی کے انتظار میں تھے، ان کے حوالے سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ اس نبی آخری دوار کے واسطے سے ہماری مدد فرما اور کافروں کے مقابلے میں ہمیں فتح عطا فرما. یہ آئے گا آگے چل کر اسی صورت بقرہ کے اندر. لیکن اب تم ہی سب سے بڑھ کر کافر ہو گئے، تم ہی سب سے بڑھ کر دشمن ہو گئے. ولا تکونوا اول کافر بھی، ولا تذکروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور دیکھو میری ان آیات کے عوض حقیر سی قیمت قبول نہ کرو. یہ آیات الہیہ ہیں، ان کو رد کر رہے ہو. کس لیے؟ ہماری مسندیں، ہماری حیثیت، ہماری چودراہٹیں، کہیں ان پر کوئی آسما آ جائے. حقیر سی چیزیں، یہ صرف اس دنیا کا سامان سے ہوا ہے. بلا تشکروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیایا فاتقون، میں صرف دوسرے سے تقوا اختیار کروں، میرا تقوا اختیار کروں. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون، اور نہ گڈمڈ کرو حق کے ساتھ باطل کو، اب چھپائے حق کو، ذرا حالے کہ تم جانتے ہو. یہ بات اچھی طرح روز کرنی، جانتے بھی سے کرو، ایک ہم مبالتے میں کرنا وہ ضلالت ہے، گمراہی ہے. ایک جان بوجھ کر کرنا، حق کو پہچان کر اسے رب کرنا، یہ پھر اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا ہے. تو میں خوف اللہ اس کے غضب کو دعوت دینا ہے کہ حق کو پہچان کر اسے من تو تعلمون. علماء یہود قرآن مجید میں آگے چل کر آئے گا، ایسے پہچانتے تھے محمد کو اور قرآن کو جیسے اپنے بیٹوں کو، یا رسول ابو کما یا رسول ابنا ہو، ایسے پہچانتے جیسے اپنے بیٹوں کو. واقعی مسلح کا واقعی لکا، دیکھو نماز قائم کرو، لکا تو نہ کرو، برکرو مار را کے، اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکو. یہ اول تو رکو کو انہوں نے اپنے ہاتھ سے خارج کر دیا تھا، سالین باجماعت نماز ان کے یہاں ختم ہو گئی تھی. برکرو مار را کے جماعت باجماعت نماز کی طرف اشارہ ہے. اچھا مرون اللہ سب گر بتن سو نان سکو، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، تقوی کی، فارسائی کی تعلیم دیتے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں اگر اصل میں مخاطب کون ہے، علماء یہود، اس آیت سے ثابت ہو گئے. عالم ہمارا بھی جب بھی کھڑا ہوگا اونچے سے اونچا بات کہے گا, اعلیٰ سے اعلیٰ بات کہے گا. اکثر و بیشتر کا حال یہ ہے کہ ان کا اپنا سدھانت دیکھیے تو کوئی ملازمت ہی نہیں اس سے جو وہ آج کہہ رہا ہے. جو لوگوں کو دعوت دے رہا ہے اس کو خود عمل دے. تو یہی در حقیقت علماء یہود کا کردار بن چکا ہے. احکام الناس جملے بچن سو نان سکوں کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور پھر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وائکن تسلیم کتاب, اور یہ سب کچھ تم کر رہے ہو اس حال میں کہ کتاب پڑھتے بھی ہو تو ہاتھ پڑھتے ہو صاحب تورات ہو. ہمارے بھی بہت سے علماء کا علماء سو جنہیں ہم کہتے ہیں حال یہ ہو چکا ہے, خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس نے فتحان حکم دے تو جو صورت حال ہے صرف قرآن کا بٹن بچا ہوا ہے, اس کے مفہوم میں اس کی تفسیر میں اس کے ترجمے میں تو تحریفیں موجود ہیں, بڑی بڑی تحریفیں موجود ہیں, بٹن بچا ہوا ہے. وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کر دیا. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اور مدد حاصل کرو دو چیزوں سے, صبر اور نماز. یہ صبر کا لفظ یہاں پر بہت قیمتی ہے, بہت بامانی ہے. علماء سوچی وجود میں آتے ہیں, جب وہ دنیا کے کتے بن جائیں گے تو دین کو بدنام کرنے والے ہیں. بظاہر دینی مناسب ہے لیکن اصل میں ان کے پردے میں دنیا داری کی جا رہی ہے. صبر بس صبر کے ساتھ اور نماز ہوگا, اس لیے کہ آپ صحیح راستے پر آئیں گے. اگر کوئی عالم دین لوگوں پر تنقید کرے گا, لولا ینہاہم الربانیون والاحبار, کیوں نہیں روکتے ان کے علماء اور ان کے اولیاء اور صوفیاء ان کو حرام کھانے سے اور جھوٹ بولنے سے. اگر کوئی شخص روکے گا اس کو پھر نظرانے تو نہیں ملیں گے, اس کی خدمتیں تو نہیں ہوگی. اگر کوئی دنیا میں صبر اختیار کرنا ہے تب تو آپ حق بات کہہ سکتے ہیں, اور اگر دنیاوی کنڈیشن ہے تو پھر آپ کو کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا پڑے گا. بس صحیح ہو بھی صبر وقت والا سب اور نماز. وہی رہا اگر کبھی رتوں اور یقیناً یہ بہت بھاری ہے, بہت بھاری ہے. عام طور پر خیال یہ ہے کہ ان لحاظ کی دنیا صرف سلاد کی طرف جاتی ہے, نماز بہت بھاری ہے. ایک رائے یہ ہے کہ نہیں, یہ پورے طرز عمل کی طرف جا رہی ہے. یہ طرز عمل کے خود صبر کرو, اس دنیا میں صبر کرو, دنیا اور دنیا کے متعلقہ اپنے کم سے کم پر کھانے ہو جاؤ اور حق کا بول بالا کرنے کے لیے میدان میں آ جاؤ. یہ سب یہ عمل, اور اس لیے پھر نماز الصلاۃ عباد الدین. وَإِنْ لَهَا كَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, یہ یقیناً بہت بھاری چیز ہے. یہ رویہ بھی بہت بھاری اور نماز بھی بہت بھاری ہے, سوائے ان خشوع رکھنے والوں کے, ڈرنے والوں کے, جن کے دل جھک گئے ہیں اللہ کے سامنے. الذين يظنون انهم ملاقو ربهم, جنہیں یہ یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے, جیسا کہ میں نے شروع میں توجہ دلائی تھی. وبالآخرتهم يوقنون, یہ ایمان بالآخرت ہے جو انسان کو سیدھا رکھتا ہے عمل کے میدان میں. الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم الیہ راجعون, اور جنہیں یہ یقین ہے کہ بالآخر اسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر.